بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 7 جولائی 2006 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں ایمان کے نتائج کے موضوع پر خطاب فرمایا.
خصوصاً علی حضره وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ایک جمعے کے ناغے کے ساتھ سورۃ تغابن کے مطالعے کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. ابتدائی 11 آیات کا مطالعہ ابھی تک ہم مکمل کر سکے ہیں. چوتھا یا پانچواں یہ سبق ہے ہمارا. پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں, ان میں سے 7 آیات میں ایمانیات کا بیان ہے. ایمان باللہ, ایمان بالرسالت, ایمان بالآخرہ, جو کہ ہمارے دین کی اصل ہے, توحید ایمان. اس کے بعد 3 آیات میں ایمان کی پرزور دعوت. وہ ایمانی حقائق کیا ہیں؟ 7 آیات میں ان کا ذکر آ گیا. اب ان حقائق پر ایمان لاؤ, انہیں تسلیم کرو, اس کی دعوت ہے. اور بین السطور میں جو اس کی بنیادیں ہیں کہ ایمان کیوں لاؤ, اس لیے کہ یہ اس کائنات کی ابدی حقیقتیں ہیں. ان کو ماننا ایک انسان کا اخلاقی فریضہ بھی ہے. ہر اعتبار سے حقائق کو تسلیم کرنا, الٹیمیٹ ریئلٹیز کو ماننا, اور نمبر 2 ان حقیقتوں کا کے لیے انسان کی فطرت میں اشارات موجود ہیں. چنانچہ قرآن جن ایمانی حقائق کا ذکر کرتا ہے اس کی فطرت اس سے ہم آہنگ ہے. ایک فلسفی جب بات کرتا ہے ایمانی حقائق کے بارے میں, وجود کے بارے میں, کائنات کی حقیقت کیا ہے, خالق ہے تو کون ہے, کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے, ہم کون ہیں, ہماری حقیقت کیا ہے, ظاہر کے پیچھے بھی کوئی حقیقت ہے یا کل یہی ہے, جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ بھی حقیقت ہے یا یہ سراب ہے, ان تمام موضوعات پر گفتگو کے بعد وہ انسان کو ایک عجیب ذہنی الجھن میں ڈال دیتا ہے فلسفی. وہ کسی مثبت اور ٹھوس جواب دینے کی بجائے مزید انتشار فکری میں مبتلا کرتا ہے. لیکن وہی آسمانی کے ذریعے اس ہدایت ربانی کے ذریعے ان سوالات کے جو جواب ملتے ہیں وہ ایسے قطعی ہیں اور یقینی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہیں. سنتے ہی بے اختیار اندر سے گواہی ملتی ہے کہ ہاں یہ حق ہے. وہ شعر پہلے بھی سنایا ہے, بہت پیارا ہے اس حوالے سے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. یہ اندر سے گواہی اٹھتی ہے اور اس گواہی کو زبان پر لے آیا جائے تو اسی کا نام ایمان. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. چنانچہ اگر اس پر ایمان کی دعوت دی گئی ہے تو بے بنیاد نہیں, یہی حقیقتیں ہیں, الٹیمیٹ کوشچن کے یہی جوابات ہیں, یقینی اور قطعی اور اصلی اور درست, اور یہ تمام چیزیں انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہیں. لہذا ایمان لاؤ. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ساتھ ہی ترغیب و ترہیب کا انداز اور بھی ہے. اس دنیا میں چوائس تمہارا ہے, ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں, قرآن تمہیں بلا رہا ہے, لیکن یہ اختیار تمہارا ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے, چوائس دیا. لیکن یہ سمجھ لو, یہ ابھی سے وارننگ جو ہے وہ تمہارے کانوں تک آ جانی چاہیے کہ اگر ان پر ایمان نہیں لاؤ گے تو سخت ترین عذاب آخرت میں تمہارا منتظر ہوگا. حقائق کو تسلیم کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں ہیں وہ ابدی ہیں. اصل زندگی میں جو ابدی زندگی ہے, اور نہیں مانو گے تو نقصان تمہارا ہی ہوگا. اس لیے کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے, کامیابی یا ناکامی کے فیصلے کا دن وہ ہے, اور جو لوگ ان حقیقتوں کو تسلیم نہیں کریں گے, ان کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے, وہ اس دنیا میں اور ابدی آخرت کی دنیا میں ناکام قرار پائیں گے, اور اس ناکامی کی پھر سزا بہت ہولناک ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. یہ ابھی سے سن لو, باقی اختیار تمہارا ہے. ایمان لاؤ نہ لاؤ کوئی جبر نہیں, اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی راہ ہدایت پر نہیں لاتا. نہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ گن پوائنٹ پر لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ. نو, لا اکراہ فی الدین, اس معاملے میں کوئی جبر نہیں, یہ تمہارا اپنا فیصلہ. یہ تین آیات میں ایمان کی پرزور دعوت, اور دوسرے رکوع میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شاید ہم سرسری اعتبار سے اپنے ذہن سے پڑھیں تو بے ربطی محسوس ہوگی, لیکن انتہائی مربوط آیات ہیں. غور کریں گے تو معلوم ہوگا ایمان کے نتیجے میں انسان کی سوچ میں, رویے میں, طرز عمل میں جو تبدیلی واقع ہونی چاہیے اسے کھول کر بیان کر دیا گیا دوسروں کا. بڑا گہرا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں لیکن بہت اہم ہے, ترجمہ دوبارہ کروں گا. کوئی مصیبت نہیں آتی, نہیں واقع ہوتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے, اس کی اجازت سے, اس کی پرمیشن سے, اس کی سینکشن سے, جو بھی کہیں آپ. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, جو اللہ پر ایمان لے آئے وہی ایمان, حقیقی ایمان, قلبی ایمان. يَهْدِ قَلْبَهُ, اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ وہ تسلیم و رضا کا مقام ہے. جو کچھ ہوا وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا. جو شخص اللہ کے ساتھ خود مخلص ہے, یہ اصل میں بہت اہم شرط ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. جو اللہ کے ساتھ خود مخلص ہو, اسے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے, اور میں اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ کس چیز میں میرے لیے خیر ہے اور کیا چیز میرے لیے شر ہے. اگر کوئی تکلیف آئی, کوئی مصیبت آئی, تو یقیناً اس کے پردے میں کوئی نہ کوئی خیر پنہا ہو. اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوئی, اور جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سر آنکھوں پر. ہمارا رب, ہمارا آقا, وہ جس سے ہم سب سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں, اور جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, یحبہم ویحبونہ, اللہ کے سچے وفادار بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. تو کچھ بھی ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا. تو کوئی کڑھن نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی یہ نہیں کہ انسان جو ہے وہ ہمت ہار کے بیٹھ جائے, یہ کیا ہوا, یہ نقصان ہو گیا, کچھ نہیں. اللہ کی رضا سے ہے, اللہ کی مرضی سے ہے, اور اس میں یقیناً میرے لیے کوئی خیر ہو. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ انسان کی دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی, ہر دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے بندہ مومن کی, یا تو اسے اسی شکل میں قبول کر لیتا ہے, یا کسی اور شکل میں قبول کر کے اس کے لیے خیر کا سامان کر دیتا ہے. اسے معلوم ہے کہ جس انداز سے یہ بندہ طلب کر رہا ہے وہ اس کے حق میں خیر نہیں ہے, تو اس کی جگہ کوئی اور خیر عطا کر دیتا ہے. دعا رائے گاہ نہیں گئی, اور پھر اگر دنیا میں اللہ کی مشیت نہ ہو کہ اس دعا کو منظور کرنا, اور وہ بھی بندے ہی کی مصلحت کے حوالے سے, تو آخرت میں اس کو توشہ بنا دیتا ہے کہ اس کے عوض آخرت میں بہت کچھ اس کو ملے. تو وہ جانتا ہے, عسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم, ہو سکتا ہے ایک شے کو تم پسند کرو اس میں تمہارے لیے شر ہو, اور ممکن ہے کہ ایک شے سے تم نفرت کرو, اسے برا سمجھو اپنے لیے, اسی میں تمہارے لیے خیر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. لیکن یہ کس کو ملے گی دولت؟ جسے اللہ پر یقین, جو اللہ کے ساتھ مخلص. اور کل کیا ہونا ہے, جو بھی ہونا ہے اس کی مرضی سے ہونا ہے, لہذا کوئی خوف نہیں, کوئی پریشانی نہیں. جو آئے کہ ہر کے ساقی ماریخ عینی الطاف است, میرا ساقی جو بھی میرے پیالے میں اونڈھیل دے گا وہ اس کی عنایت ہے, لطف و کرم ہے. یہ ہے مقام تسلیم و رضا, اور اس میں ایک بندہ مومن کو جو سکون قلب کی دولت ملتی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے. دنیا میں یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اور تمام دنیا بھی کسی شخص کو مل جائے اور وہ اس نعمت سے محروم ہو, تو اس کی, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, جو بلینئرز ہیں وہ ٹرینکولائزرز لیتے ہیں, سیڈیٹیوز لیتے ہیں, تب انہیں رات کو نیند آتی ہے. سکون قلب کی دولت نہیں, یہ مقام تسلیم و رضا, اور یہی وہ مقام ہے. لا خوف علیہ ولا هم يحزنون, ایمان کے نتیجے میں یہ مقام حاصل ہوتا ہے بندہ مومن کو, یہ نقد انعام ہے دنیا میں اللہ کی طرف سے. سب سے بڑی تسلی اس میں یہ ہے, ہوا مولاکم, وہ تمہارا مولا ہے, پشت پناہ ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں جو بات آئی ہے آیت الکرسی کے بعد, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, جس نے حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, تمام طاغوتی قوتوں کا انکار, کسی کو نہیں مانتا. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جس نے کفر کیا طاغوت کا, یہ جو بھی حاکمیت کی اور خدائی کے دعوے دار ہیں دنیا میں, وہ نیو ورلڈ آرڈر کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی انا ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں، ہماری چلے گی، یہ سب کیا ہے؟ ان کا کفر اور اللہ پر ایمان، اس شان سے جو اسلام لاتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط کنڈے کو تھام لیا، ایک مضبوط سہارا مل گیا اسے، اس کی پشت پر کائنات کی عظیم ترین طاقت ہے، اسے اب کس کا ڈر؟ اسے سورہ مومن میں، بلکہ سورہ زمر میں الفاظ ہیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے، ایک رب کی حمایت حاصل ہو تو پھر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اصل قوت ہے ہی، یہ ہے ایمان کا حاصل۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے دل کی، پھر تشویش ہونی چاہیے کہ ایمان ابھی قلب میں، دل میں راسخ نہیں ہو۔ مان تو لیا اللہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اس پر ابھی دل یقین پوری طرح نصیب نہیں ہوا۔ یہ مانا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کل اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، زبان سے تو مانتے ہیں، دل نے گواہی نہیں دی ابھی۔ جب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے تو جو ہوا اس کی مرضی سے ہوا، جو ہوگا اس کی مرضی سے ہوگا، لہذا کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ ہے ہدایت قلبی جو اللہ نصیب کرتا ہے، یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اب آئیے دوسرا نتیجہ ایمان کا، لازمی نتیجہ، وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ۔ ایمان تو لے آئے، اللہ پر بھی ایمان لیا، رسول پر بھی ایمان کا دعویٰ ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، ٹھیک ہے، زبان سے مان لیا، عمل میں کیا ہونا چاہیے؟ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم رو گردانی کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ دیکھیے، ایک تو صاف صاف پہنچا دی حق بات، یہ ایمانیات ہیں، ایمان لاؤ۔ ایک شخص ایمان تو لے آیا، اب اس کے بعد ایمان کا عملی تقاضا آ رہا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اس کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو بھی وارننگ دے دی، رسول نے صاف صاف بتا دیا نتائج کے ذمہ دار اب تم ہو گئے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کے عملی تقاضے کو پورا نہیں کرتے، تو رسول نے تو تمہیں بتا دیا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے بحیثیت بندہ مومن، اللہ اور رسول کی کامل اطاعت، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو پھر تمہیں بھگتنا ہوگا، اس کی سزا، اس کی پاداش، اس سے تمہیں گزرنا ہو، وارننگ ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول نے صاف صاف پہنچا دیا، اس نے ذمہ داری ادا کر دی، اب اپنے طرز عمل کا خمیازہ تم خود بھگتو گے۔ یہ ہے اطاعت، اس کی اہمیت، اور یہ بڑی منطقی بات ہے، منطقی تقاضا ہے۔ اللہ کو رب مان دیا، حاکم مان دیا، وہ ہمارا آقا ہے، حقیقی آقا ہے، سب کچھ مان دیا، خالق بھی ہے، اس دنیا میں بھی اسی نے پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، رازق بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، سب کچھ مان لیا اس کو، لیکن اطاعت نہیں کر رہے، زندگی گزاریں گے اپنے نفس کے مرضی کے مطابق، زمانے کی چلن کے مطابق، اللہ اور رسول کے احکامات کو ایک کان سے سنیں گے، دوسرے سے اڑا دیں گے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دنیا میں جو مجازی آقا ہوتے ہیں، اپنے باس کے آگے تو تم بچتے ہو، اس کا ہر حکم مانتے ہو، اس لیے کہ وہ باس ہے تمہارا، اور جو حقیقی باس ہے اسی نے تمہیں وجود بخشا، اسی نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، سب کچھ دینے والا وہ ہے، اس کو ماننے کے باوجود اس کا حکم نہ مانو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے عمل سے اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، جیسے میں نے باس کی مثال دی ہے، اسی طریقے سے ایک بیٹا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے میں اپنے والدین کا بڑا فرما بردار ہوں، میں اپنے والدین کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور ہر معاملے میں نافرمانی کرے، ان کے سامنے ان کے جو احکامات ہیں ان کا مذاق اڑائے، پاؤں تلے روندے، تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ کسی اور کو بیوقوف بنا رہا ہے اپنے اس دعوے سے، حقیقت کے اعتبار سے یہ اپنے والدین کا ادب کرتا ہی نہیں ہے، ان کی عزت اس کے دل میں رائی کے برابر، دانے کے برابر نہیں۔ تو وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور رسول پر ایمان کا لازمی عملی نتیجہ ہونا چاہیے اللہ اور رسول کی کامل اطاعت، اگر نہیں ہے تو پھر یہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے تمہارا ایمان کا، دل کے حال اللہ کو بہتر معلوم۔ سورہ انفال کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو بس اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، سیدھی سیدھی بات، کوئی تیسری بات نہیں۔ تو مومن کی زندگی ایک پابند زندگی ہے، جو ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں، مثل المؤمن كمثل الفرس في خيته، مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گھوڑا کھوٹے سے بندھا ہوا ہو، اب وہ مادر پدر آزاد نہیں ہے، افحسبتم انما خلقناكم عبسا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد عبس پیدا کیا، شترے بے مہار، جو چاہو کرو۔ مومن پابند، جب اللہ کو رب مان لیا تو اللہ کے احکامات کا پابند، اس سے ادھر ادھر نہیں ہل سکتا۔ وہ جو اقبال نے کہا اسی کی وضاحت ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، لیکن ایک کے آگے تو سجدہ ہونا پڑے گا، سجدہ ریز، اس سے مفر نہیں۔ اسی اعتبار سے آپ سمجھ لیجئے کہ نماز یہ ہماری اسی بندگی کا سب سے بڑا سمبل، ایمان لانے کے بعد فوراً وذکر اسم ربہ فصلى، سر جھکا دینا اللہ کے آگے، سر تسلیم خم کر دینا عملاً بھی ظاہراً بھی، اور اس نماز کے اندر ہم ہر رکعت میں وعدہ کرتے ہیں اللہ سے، ایاک نعبد، پروردگار صرف تیری بندگی کریں گے، سب سے بڑھ کر اطاعت صرف تیری ہوگی، یا جسے تو نے ہمارے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کے حوالے سے الصلاۃ عماد الدین، یہ بھی ایک کھوٹا ہے جس سے بندہ مومن بندھا ہوا ہے، یہ اصل میں ٹریننگ ہو رہی ہے پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کی، پانچ وقت میں اٹھ کر اپنی پیشانی اللہ کے سامنے ٹیکو، اس سے عہد بندگی تازہ کرو تاکہ چوبیس گھنٹے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کر سکو، یاد رہے تمہیں اب اس کے بندے۔ اسی لیے نماز کو اسلام اور کفر کے درمیان فرق قرار دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بین الاسلام والکفر، الفرق بین الاسلام والکفر الصلاة۔ آپ نے شاید آج کے اخبار میں پڑھا ہو، صومالیہ میں جو اسلامی حکومت بنی ہے انہوں نے نماز کو چھوڑنے والے کے لیے سزائے موت تجویز کی، کہتے ہیں کہ کفر اور اسلام میں اصل فرق تو یہ، اگرچہ یہ ایک انتہا ہے، شاید معلوم نہیں کہ یہ آرڈیننس نافذ ہو گیا یا اس پر غور ہو رہا ہے. ہمارے ائمہ نے جو رائے دی ہے میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ نماز کا تارک جو ہے اسے سزا دی جائے، اسے قید کیا جا سکتا ہے، اس کو کوڑے لگائے جا سکتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنے پر وہ کافر نہیں ہو جائے گا، اس کی تکفیر نہیں ہوگی. ہاں تکفیر اس وقت ہوگی جب وہ نماز کا انکار کرے، وہ کہے کہ نماز فرائض میں سے ہے ہی نہیں، میں اس نماز کو مانتا ہی نہیں جو تم نماز پڑھتے ہو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے، اس کا جو انکار کرنے والا ہے وہ اس دائرہ اسلام سے خارج، اور مرتد کی سزا اسلامی حکومت میں قتل ہے، چنانچہ وہ اس تک پہنچ گئے. لیکن اطاعت کے حوالے سے اس کا سمبل تو نماز ہی ہے، واطیع اللہ واطیع الرسول، ایمان کا لازمی عملی تقاضا اطاعت، اور اس اطاعت کے حوالے سے جو سمبولک حیثیت ہے وہ سب سے بڑھ کر نماز کی. پانچ وقت اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، اپنے پورے وجود سے اقرار کرنا ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اسی کے آگے سر جھکانے والے ہیں، اس کا ہر حکم ہمارے سر آنکھوں پر ہوگا، ہم اس سے عہد بندگی ہر نماز میں تازہ کر رہے ہیں. جس کا مطلب لازمی یہ ہے کہ ہر معاملے میں اسی کا حکم مانیں گے، نفس کو پیچھے رکھیں گے، زمانے کے چلن کو پیچھے رکھیں گے، وقت کی ضرورت کو پیچھے رکھیں گے. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر کیا اللہ کو رب مانا، اس کی کوئی حیثیت. جو مطلوب روش ہے اس حوالے سے وہ سمجھ لیجئے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں رہنا چاہیے. ایک بندہ مومن کی زندگی کا اصل اصول یہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت، اس صراط مستقیم پر چلنے کا وہ شعوری طور پر فیصلہ کرتا ہے اور شعوری طور پر چلتا ہے. ہر معاملے میں وہ دیکھے گا کہ اللہ اور رسول کا فیصلہ کیا ہے، ان کی مرضی کیا ہے، اللہ نے کون سا راستہ جائز قرار دیا، کون سا ناجائز، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اسوہ رسول کیا ہے، سنت رسول کیا ہے. ہاں اگر اس میں کہیں کسی وقت لغزش ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کسی گناہ کا صدور ہو گیا، نادانی میں، جذبات میں، جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلطی کر بیٹھے، تو فوراً توبہ کرے، واپس آئے. جس رستے پر چل رہا ہے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا ہے. ہمارا معاملہ آج کل کیا ہے؟ الا ماشاءاللہ، پوری زندگی گزاریں گے اپنی مرضی کے مطابق، برادری کے چلن کے مطابق، برادری کی رسومات کے مطابق، زمانے کے انداز کے مطابق. ہاں کہیں کہیں بیچ میں کسی وقت نماز بھی پڑھ لی، کوئی روزہ بھی رکھ لیا، کوئی کام جو ہے وہ اللہ کی مرضی کا بھی کر لیا، دل کو اطمینان دلانے کے لیے، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. یہ بالکل دو مختلف انداز ہیں زندگی گزارنے کے. بندہ مومن کا انداز زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ ایک اصول ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت، یہ مقدم ترین ہے. اس اطاعت میں کمی بیشی کسی وقت ہو سکتی ہے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے لازم کر لیا جو کسی وقت نادانی میں، جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلطی، کوئی گناہ کر بیٹھے. ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیں، رجوع کریں، پلٹے واپس اسی صراط مستقیم کی طرف، اسی ڈگر کی طرف، اللہ اور رسول کی اطاعت. یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا اپنے ذمہ لازم کیا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی گناہ کر رہے ہیں. بیچ میں کوئی کوئی نیکی کا پیچ بھی لگا دیا، عمرہ بھی کر آئے، حج بھی کر آئے، کسی وقت کسی خیراتی ادارے کو بھی کچھ دے دیا، لیکن زندگی کا اصل رخ اللہ اور رسول کی اطاعت کے برعکس ہے. ان کا تمدن، ان کی معاشرت، ان کی معیشت متضاد صفت میں، پر امید ہے آخری وقت جا کر توبہ کر لیں گے. اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے، حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الان، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ زندگی غلط رخ پر گزاری تھی، میں توبہ کرتا ہوں اب. لیکن اب تو موت کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے، بجائے اس کے کہ ہم لمبی فہرست بنائیں کہ یہ کام کریں گے تو ہم دین کے رستے پر ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، اور اس کے برعکس کام کریں گے تو صراط مستقیم پر نہیں ہے. اصول سمجھ لیجئے، اگر زندگی میں شعوری طور پر فیصلہ کر لیا کہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی ہمیں اطاعت کرنی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس پر چل رہے ہیں، کہیں کہیں اس میں لغزش ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اس کی گنجائش ہے، اس کے لیے توبہ ہے. لیکن اگر رخ دوسرا ہے اور اس میں کبھی کبھی کوئی نیکی کا پیچ اپنی طرف سے لگا لیا، تو یہ پھر ہم کسی غلط فہمی میں، یہ اللہ کی بندگی والا راستہ نہیں ہے، یہ صاحب ایمان لوگوں کا راستہ نہیں ہے. ایمان کا لازمی تقاضا اللہ اور رسول کی کامل اطاعت، ورنہ ایمان حقیقت کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے بے معنی. تو اپنی جگہ ایک عظیم حقیقت ہے، لیکن ہم نے اسے بے معنی بنا دی. اور جب اس رستے پر چل پڑے، مجھے ایک اور شعر یاد آ رہا تھا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام خداوندی کا ہے پابند. جب اس پابندی کو وہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ان کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، تو تقدیر اس کی پابند ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنے ہاتھ سے تقدیر لکھتا ہے، پھر وہی ہے کہ جو جسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت سربلندی عطا کرتا ہے، اور وہ مقام بھی آتا ہے اسی مقام رضا کے حوالے سے، کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس ایمان کے ساتھ آپ اس رستے پر، اس صراط مستقیم پر چلیں گے پورے خلوص کے ساتھ. پھر ایک بندہ مومن انفرادی طور پر بھی اس مقام پر پہنچتا ہے، اور پوری مسلمان قوم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اس قرآن، اس دین پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے، اور انہی کو ترک کرنے کی پاداش میں ذلیل و خوار کرتا ہے. تو دوسرا لازمی نتیجہ ایمان کا اللہ اور رسول کی اطاعت. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا انفرادی طور پر، ہماری ایک عظیم اکثریت وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے رستے پر نہیں چل رہی. ایمان کا دعویٰ تو ہے زور شور سے، عشق رسول کے بڑے دعوے ہیں، لیکن اطاعت رسول اس سے جان جاتی ہے، رسول کے سنت کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، پھر بھی عشق رسول کے دعوے ہیں. بڑی جرأت کی بات ہے. انفرادی طور پر واقعتاً جس نے اپنا قبلہ صحیح کیا ہے، ایمان والی زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت کو جس نے مقدم رکھا، مجھے پھر وہ سلوگن یاد آتا ہے. وہ تھا تو کسی کا انتخابی سلوگن، لیکن وہ ہے بڑی پیاری بات. فلاں شخص کے دو اصول، خوف خدا اور عشق رسول. اب یہ ہمارے ہاں تو یہ چیزیں صرف سلوگن کی حد تک ہیں، لیکن اگر واقعی حقیقت بن جائے کسی کا واقعی اصول بن جائے خوف خدا اور عشق رسول، اس کی عملی زندگی گواہی دے کہ ہاں اس کے واقعی یہی اصول ہے، تو یہ واقعی بندہ ہے مومن کی زندگی، تقویٰ کی زندگی، اللہ اور رسول کی اطاعت کی زندگی. الا ماشاء اللہ، عظیم اکثریت اس کے برعکس جا رہی ہے، ہوائے نفس، خواہشات نفس کی پیروی ہو رہی ہے. زمانے کا چلن ہے جو ہے، اب تو کرنا ہے، معاشرت ہے تو غیر اسلامی ہے، معیشت ہے تو غیر اسلامی ہے، تمدن ہے تو غیر اسلامی ہے، اور کوئی پرواہ نہیں ہمیں اس میں کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، ہوتا رہے، اس سے ہمارے ایمان میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا. ہم شیطان کے رستے پر چل رہے ہیں، ایمان اپنی جگہ پورا مستحکم ہے. انفرادی سطح پر بھی یہ حال ہے اور اجتماعی سطح پر بھی قوم کا یہی حال ہے. قومی سطح پہ کیا ہو رہا ہے؟ غلامی اور نوکری اور چاکری ہو رہی ہے امریکہ کی، لیکن پھر بھی فخر ہے کہ ہم مومن ہیں، اپنے اسلام ایمان کا بڑا دعویٰ ہے، سید بھی ہیں ان میں سے بعض، اس کا بھی بڑھو تمہیں ذہن میں ایک فخر کی کیفیت جو ہے وہ موجود ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آج ہی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے نوائے وقت میں، لکھنے والا بھی امریکن ہے، معروف کالم نگار ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ امریکی حکومت سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے تو حد کر دی ہے تمہاری غلامی، نوکری، چاکری، خدمت کی، انہوں نے اپنا ہر اصول قربان کر دیا، ہر چیز تمہارے لیے قربان کر دی ہے، ہر معاملے میں یو ٹرن لے لیا تمہاری خاطر، اور اس کے باوجود انہیں کیا مل رہا ہے؟ پینٹس، دو تین تین چار بلین ڈالرز اب تک جو ہے پاکستان کو پانچ سال کی خدمت کے معاوضے کے طور پر جو ملے، جبکہ عراق میں ہر ہفتے جو امریکہ کا خرچ ہو رہا ہے وہ 6 بلین ڈالر سے زیادہ ہے. تو اس امریکن نے اپنی حکومت سے اپیل کی ہے کہ خدا کا نام لو، یہ پاکستان جو ہے کس قدر تمہاری خدمت گاری میں لگا ہوا ہے، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کر رکھا، اور انہیں مزید پریشر میں رکھتے ہو، ڈو مور، اور کرو، مزید کرو. کونڈولیزا رائس آتی ہیں وہ اور دباؤ ڈال کے جاتی ہیں، شمالی وزیرستان میں کاروائی کرو، اپنے عوام کو جو ہے اپنی گولیوں سے بھون دو. وہ تو اپنی حکومت سے کہہ رہا ہے، لیکن اس میں ڈوب مرنے کا مقام تو ہمارے لیے. اس وفاداری اور اس غلامی کا جو ہم نے امریکہ کے ساتھ روا رکھی ہے، 10واں حصہ بھی اللہ کے ساتھ وفاداری کی ہوتی تو کیا مقام ہوتا آج؟ اور بغیرتی یہ کہ کر ان کی غلامی رہے اور کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ پوری قوم کا معاملہ ہو رہا ہے. ہماری تصویر کشی جو کارٹون کی شکل میں کی گئی تھی پاکستانی قوم کی، وہ پوری قوم کی تصویر کشی ہے. اور واقعہ یہ ہے، اس کالم نگار کا جو گفتگو کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پالتو کتے کو بھی جو تم جس کی وفاداری پر جتنی خدمت کرتے ہو، وہ بھی تم نے مقام نہیں دیا ہے پاکستان. تو ہمیں وفادار کس کا ہونا چاہیے تھا؟ یہ 60 سال کی قومی طور پر ہمارے جرائم ہیں جن کی سزا مل رہی ہے. اللہ سے اور اس کے دین سے بے وفائی 60 سال سے ہم کرتے آ رہے ہیں، اور دھڑلے سے کرتے آ رہے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں اللہ کے احکامات نافذ ہیں یا نہیں ہیں، جائز سے ناجائز سے پیسے آنے چاہیے، ذاتی مفاد، خود غرضی، دولت پرستی، دنیا پرستی، 60 سال سے ہم کر رہے ہیں، اس کی سزا مل رہی ہے. آپ ایک شخص کو روئیں گے کہ وہ ہمارے سر پر سوار ہے، وہ سر پر کیوں سوار ہے ہمارے؟ ایک دعا میں الفاظ یہ ہیں کہ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا. پروردگار، ہمارے گناہوں کے سبب کہیں ہم پر کوئی ایسا حاکم نہ مسلط کر دیجو جو ہمارے معاملے میں نہ تیرا خوف رکھے اور نہ ہم پر کوئی رحم کھائے. یہ ایسے حاکم کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے، قوموں کی گناہ، اور یہ تذلیل جو ہو رہی ہے پوری قوم کی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں کیا پرواہ ہے؟ ہم پر تو وہ بے حسی کا عذاب مسلط ہے، ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ان پر تھوپ دی گئی ذلت اور مسکنت، کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی کرتے تھے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے نافرمانوں والی زندگی گزاری ہے، حد سے تجاوز کیا ہے، حدود اللہ کو پھلانگتے رہے. جب پوری قوم الا ماشاء اللہ، وہ تو ہم، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نیک لوگوں سے بالکل دنیا خالی ہو گئی ہے، لیکن نسبت تناسب کیا ہے، 1% کہنا بھی مبالغہ ہوگا، 1000 میں 1 شاید ہو، الا ماشاء اللہ. اس نماز کے حوالے سے ذرا جائزہ لے لیجیے، ہماری نمازیں کیا ہیں، وہ بھی وہ اس کو ایک طرف چھوڑ دیجیے، نماز پڑھنے والے پھر بھی کتنے ہیں؟ پاکستانی قوم میں 5 وقتہ پابندی سے نماز پڑھنے والے ڈبل فگر کو نہیں پہنچتے، میں 10% سے کم ہے، اور ان 10% میں سے بھی کتنے عظیم اکثریت وہ ہے جنہوں نے دین کے حصے بکھرے کر لیے، نماز تو پڑھیں گے لیکن معیشت اور معاشرت وہ غیر اسلامی رہے گی، ایک بڑی تعداد وہ، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، جو قوم اس رخ پر آئے گی دنیا میں ذلیل و خوار کیا جائے گا، اور آخرت میں شدید ترین عذاب ان کا مقدر ہوگا. ایمان کا یہ لازمی تقاضا تھا، اللہ اور رسول کی اطاعت انفرادی سطح پر بھی اور قومی سطح پر، اور قومی سطح پر اطاعت کیا تھی؟ شریعت کو نافذ کیا جاتا، دین کو قائم کیا جاتا. لیکن 60 سال سے وہی غیر اسلامی نظام، سودی معیشت، ہر اعتبار سے وہ باطل کو ہم نے تحفظ دیا، باطل نظام کو. اور سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اگرچہ اس کے سب سے بڑے مجرم تو وہی ہیں جو حکمران رہے ہیں، لیکن عوام الناس کو بھی کوئی پرواہ نہیں، ہوتا رہے، انہیں اپنی روٹی سے، اپنے پیٹ کے دھندے سے سروکار ہے اور کسی شے سے نہیں. جب ہمارا دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ تعلق ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، ایمان کا لازمی تقاضا اللہ اور رسول کی اطاعت. اور اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ خود چوز کر لیا فنا فنا زندگی کے گوشے میں اطاعت کریں گے، باقی جو ہے اس اطاعت سے ہم فارغ ہیں. آج کے دور میں ان معاملات میں اطاعت نہیں ہو سکتی. معیشت میں حلال حرام یہ بڑا مشکل ہے. آج کے دور میں اسلامی بنیادوں کے اوپر معیشت استوار نہیں ہو سکتی، لہذا جو کچھ ہے جائز، ہر شے کو جائز کرتے چلے جاؤ، یہ اطاعت نہیں. پوری زندگی میں اللہ اور رسول کی اطاعت، یہ ہے جو مطلوب ہے بلا استثناء. استثناء کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کسی وقت غلطی ہو گئی، کسی وقت کوتاہی ہو گئی، کہیں قدم ڈگمگا گیا، فوراً واپس پلٹیں، لیکن زندگی کا اصل رخ وہ ہو اللہ اور رسول کی اطاعت. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم یہ بات نہیں مانتے، اس آیت کو بھی ایک کان سے سن کے دوسری سے اڑا دیتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول اور پیغمبر کے ذمے تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے. ایمان کا عملی تقاضا اس نے تمہارے سامنے رکھ دیا، اب اگر اس کو پورے نہیں اترتے تو تم جانو اور اللہ جانے. اس میں ایک طرح سے ایک وارننگ کا انداز ہے، پھر نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہو. یہ خالی دعویٰ جو ہے اللہ کو قبول نہیں ہے. اگلی آیت، اس کا اگرچہ حق ادا نہیں ہو سکے گا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. تیسرا لازمی نتیجہ ہے توکل. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی مقتدر اعلی نہیں، کوئی مختار کل نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. اہل ایمان کا توکل بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہو، یہ ایمان کا لازمی تیسرا نتیجہ ہے. اسباب پر بھروسہ نہ ہو، وسائل پر بھروسہ نہ ہو، اگرچہ ہمارے دین میں تعلیم کیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جنگ کے لیے پوری تیاری کرو، جو بھی اسباب مہیا ہیں انہیں بروئے کار لاؤ، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اسباب پر توکل مت کرنا، توکل صرف اللہ کی ذات. کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کہ تم پر اچانک ایسے جنگ مسلط کر دی جائے اور اسباب و وسائل تمہارے پاس نہ ہو، لیکن اصل ہتھیار اللہ پر توکل ہے. اللہ تعالیٰ تو اسباب کا پابند نہیں ہے، اور اگر تم بھی اسباب ہی پر توکل کرنے لگو گے تو تمہارے اور کافروں کے درمیان پھر فرق کیا رہا؟ وہ بھی ساری کیلکولیشن کرتے ہیں اسباب کے اوپر، وسائل کے اوپر، سامان حرب، جنگی قوت کتنی ہے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اپنا اور دوسرے کا موازنہ کیا جاتا ہے. اگر یہی تمہاری بھی بنیاد ہے اور تم بھی جو ہے اس کے سبب کہ اب ہمارے پاس قوت زیادہ ہو گئی، افرادی قوت زیادہ ہو گئی، اسلحہ زیادہ ہو گیا، بس اب فتح ہماری ہوگی، اگر یہ بات آ گئی تو یہ ایمان کے منافی، توکل کے منافی. چنانچہ دو انتہائی صورتیں آپ دیکھتے ہیں سیرت کے اندر ہمیں ملتی ہیں، غزوہ بدر 313 تقریباً نہتے، مقابلے میں 3 گنا تعداد دشمن کی، 3 گنا سے بھی زائد 1000، اور وہ پوری جنگی تیاری سے مسلح ہو کر آئے ہیں. اندازہ کیجیے، کوئی کمپیریزن ہے؟ لیکن توکل اللہ کی ذات پر تھا. اگر ایسی پوزیشن میں آ گئے ہیں، ٹریپ ہو گئے ہیں، اور اللہ نے وعدہ بھی کیا ہے تو ہرچے باد آباد. دو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو مرضی ہے، جو منشا ہے، ہم اسی کے پیچھے چلیں گے، حاضر ہیں. اس توکل کا، اللہ اور رسول کی اطاعت اور اللہ پر توکل، یہ اوصاف تھے جن کے نتیجے میں 313 نہتے جو ہیں انہیں اللہ نے عظیم الشان فتح عطا کر دی، اس 1000 کے لشکر پر جو پوری جنگی تیاری کے ساتھ آیا. یہی مسلمان ہیں، فتح مکہ ہو چکی، غزوہ حنین کا مرحلہ آیا، بنو ثقیف اور حوازن کے قبائل جو ہیں انہوں نے اسلام کی بالادستی کو ماننے سے انکار کر دیا. مکہ فتح ہو چکا ہے، ام القرا مکے پر اب مسلمان ان کا حق، ان کی حکمرانی ہے، اللہ کا پرچم لہرا رہا ہے، لیکن عرب کے کچھ قبائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس بالادستی کو، دین کی بالادستی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بنو ثقیف اور حوازن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14000 مسلمانوں کو لے کر مقابلے کے لیے نکلتے ہیں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور ذرا حنین کے دن کو یاد کرو کہ جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا. کچھ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ کبھی 313 تھے تو مسلح دشمن اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں ہمیں فتح ہوتی تھی، کوئی ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، آج تو 14000 ہے، بڑی تعداد ہے، کون سا ہمارے سامنے ٹھہر سکے گا؟ اسی کا حوالہ ہے سورہ توبہ. توکل شفٹ ہو گیا اللہ کی ذات کے مقابلے میں تعداد پر، بھروسہ تعداد پر. اور یہ چند افراد کا معاملہ تھا، لیکن اللہ نے سبق سکھایا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. تو وہ تمہاری تعداد کسی کام نہ آ سکی، اور زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اس لیے کہ جیسے ہی ان کے علاقے میں داخل ہوئے تو ہوازن کے جو تیر انداز تھے وہ اوپر چھپے بیٹھے تھے، اچانک تیروں کی بوچھاڑ آئی، اور غیر متوقع طور پر جب یہ ایسا ہوا پورا لشکر تتر بتر ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گنتی کے چند افراد رہ گئے. بہرحال ایک سبق اللہ نے دینا تھا، بعد میں پھر مسلمان مجتمع ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، الی عباد اللہ، آپ خود اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، اس کے لگام تھامی، علم سنبھالا. ان النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، یہ رجزا پڑھتے ہوئے آگے بڑھے. پھر مسلمان جمع ہوئے، لیکن ایک وقت تو مسلمانوں کے قدموں سے زمین نکل چکی. کیوں؟ تعداد پر تم نے بھروسہ ہو گیا. اللہ لا الہ الا ہو، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، مختار مطلق وہ ہے، مقتدر اعلی وہ ہے. جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو تم اسباب پر توکل اور بھروسہ نہ کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات پر. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، توکل کرو اللہ پر. اور ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا 9/11 کو، ہم پر بھی ایک افتاد آئی تھی، ہم نے بھی کیلکولیشن کی دنیاوی اعتبار سے، اور اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود تو ہمارے حاشیہ خیال میں تھا ہی نہیں کہ وہ بھی کوئی ذات ہے بڑی، اس پر بھی ہم توکل کر سکتے ہیں، وہ بھی بھروسے کے لائق ہے. ہم نے بھروسے کے لائق ہی نہیں سمجھا اسے. اقبال کا وہ شعر پہلے بھی سنایا ہے، اسی انہی کی حالات کے لیے ہے. بتوں سے تجھ کے امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. وہ دن اور آج کا دن جس زوال سے ہم دوچار ہیں، اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے قبلے کو درست کریں. جن اعمال کی یہ سزا مل رہی ہے پوری قوم کو، اس سے ہم رجوع کریں، توبہ کریں، اور اللہ اور رسول کی اطاعت اس اصول کے تحت آئندہ زندگی گزاریں، پوری زندگی. اس لیے کہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا، نہیں کر رہے تو ہم مجرمانہ غفلت کر رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں. حالات بدلیں گے تبھی. باقی آپ کچھ میثاقیں، کوئی جمہوریت سے کوئی امیدیں وابستہ کر لے، کوئی کسی اور تحریک سے امیدیں وابستہ کر لے، ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں ماریں جیسے مارنے ہیں، راستہ بالکل واضح ہے. اللہ کی مدد کا راستہ ایک ہی ہے، پہلے ہم اپنا معاملہ اس کے ساتھ درست کریں، تو پھر دیکھیے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر اس پر توکل کریں گے، اس پر بھروسہ کریں گے، تو یقیناً وہ ہم سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ، ہمارا خوش پناہ، ہمارا ولی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس رستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.